الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحرمن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من تان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ ایک چھوٹی سورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرعید کی آمد ہے. آپ کو چاروں طرف لوگ جانوروں کی لگام پکڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، کوئی خریدنے جا رہا ہے، کوئی خرید کے آ چکا ہے، کوئی حصے کی بات کر رہا ہے، کوئی چارہ خریدتا ہوا نظر آئے گا، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو ان کاموں میں، کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو فضول بھر کر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں گوشت کھانا ہوگا تو پیسوں سے خرید کے کھا لیں گے، اس کے لیے اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو فی الحال اتنے بڑے لوگوں کی باتیں ہم نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، میں اور آپ جیسے غریبوں کی باتیں یہاں پر انشاءاللہ ہوں گی، انہیں کو قربانی کے احکام بتائے جائیں گے. زیادہ بڑے لوگ تو قربانی کرتے نہیں ہیں، اس کو فضول بھی سمجھتے ہیں. پچھلے درس میں قربانی کی بہت ساری حکمتیں بیان کی تھی، ان حکمتوں پہ بعض لوگوں کے تبصرے بھی آئے. بعض نے میسج بھیجا کہ بہت ہی فضول قسم کا بیان آپ نے کیا تھا پچھلے درس میں. تو بہرحال ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. میرا تو خیال یہ تھا کہ بہت ہی بہترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی قربانی کے فلسفے سے متعلق، قربانی ہے کیا. باقی ہر شخص کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ان کا کہنا شاید یہ تھا کہ قربانی کی حکمت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اعتراض بھی غلط ہے، کسی حکم کی اگر حکمت بیان ہو تو اس میں جو اسباب ہیں ان پر، ان سے زیادہ انسان اس پر عمل کرتا ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ شریعت کے احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہے، بس اللہ رسول نے کہہ دیا کر گزرو، لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو پچھلے درس میں حکمتیں تو تفصیل سے بیان ہوئی، جس نے سننا ہو دوبارہ، وہ انٹرنیٹ پہ بیان ہے پچھلے جمعے کا، وہ دوبارہ سن لے، انشاءاللہ سبق تازہ ہو جائے گا. آج میں کچھ تھوڑی سی مختلف اسباب جو پچھلے درس میں بیان نہیں کیے تھے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے حکم میں ایک دلچسپ حکمت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب اس دعوے کو قبول آسانی سے نہیں کرتا جب تک کہ جو محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اپنی دیوانگی کو ظاہر نہ کر دے. دیوانگی کہتے ہیں ایسے کام جو بظاہر عقل ان کو قبول نہ کرے. اس کی کئی مثالیں شریعت میں. مسلمان قوم اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے, دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس دعوے محبت کو ماننے کے لیے کچھ آزمائے اپنے بندوں کو, دیکھے کہ یہ میری محبت میں دیوانگی کی حد تک ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی عاشق اپنے معشوق سے محبت عقل کے دائرہ کار میں رہ کے نہیں کرتا, تبھی تو لوگ عاشق کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ آج کل اس کا کہیں چکر چل رہا ہے. عام نارمل آدمی کی حرکتوں سے کبھی نہیں لگتا. نارمل آدمی صبح ٹائم پہ اٹھے گا, رات کو ٹائم پہ سوئے گا, دفتر جائے گا, اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کرے گا, دوپہر کو لنچ ٹائم پہ کھائے گا, ایک آدھ گھنٹہ آرام کرے گا, اس کے بعد چائے میں پیے گا, پھر گھر کے سودا سلف کے لیے نارمل روٹین ہے انسان کی. اگر گھر میں بجائے, ایک تو بے روزگار ہے وہ تو چار بجے سے پہلے گھر نہیں آتا, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں, صبح اٹھنا ہی نہیں اسے. برسرے روزگار ہے, روزانہ لیٹ پہنچ رہا ہے, کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا, تنخواہ ملتی ہے, روٹی کے پیسے نہیں ہے مگر ایزی نوٹ میں خرچ کر دیتا ہے, کھانے کے پیسے ہیں ہی مگر بیلنس ڈلوا رہا ہے اور ایک گھنٹہ موبائل پہ باتیں کر رہا ہے, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ تھوڑی سی, بولو بھائی آؤٹ, تو چکر ہے. اب اس کو سمجھاتے ہیں بھائی تیری تنخواہ دیکھ اور تو موبائل پہ ایک گھنٹہ کے ایک پیکج کروایا, ایسا کون سا پیکج ہے صبح سے شام, شام سے صبح, پیکج یا تو 12 سے 8 بجے ہوتے ہیں یا صبح 8 سے 12 ہوگا, 8 بجے سے اگلے 8 بجے, پھر اس کے بعد اگلے 8 سے اگلے دن 8, ایسا پیکج کوئی بھی نہیں آیا آج تک. تو وہ جواب میں کیا کہے گا, وہ کہے گا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا کہے گا وہ, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہی ہوگا کیا کہے گا. شریعت انتہائی تہذیب سکھاتی ہے, محبت بھی ایک حدود میں رہ کے. اسلام کا ہر حکم مہذب ہے, اس سے شائستگی ٹپکتی ہے, دیوانگی نہیں ہے اس میں. نماز آداب سکھاتی ہے, باوضو ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے لباس پہن کے آپ اللہ کے دربار میں کھڑتے ہیں, انتہائی احترام کے ساتھ ہاتھ باندھتے ہیں, امام کی تلاوت شوق سے سنتے ہیں, چیخوں پکار نہیں ہوتی مسجد میں, کیونکہ اسلام مسلمان قوم کو مہذب تہذیب یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. چیخ و پکار شور شرابہ یہ والی دیوانگی اسلام کو پسند نہیں ہے. عاشق پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے, اپنے لباس سے غافل ہو جاتا ہے, پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے, مگر اسلام چونکہ طریقہ حیات ہے, انسان کو اس کی فطری زندگی پہ لاتا ہے, اس لیے اسلام میں ایسی حرکتیں نہیں ہیں جسے دیکھ کے لوگ سمجھیں گے یہ پاگل ہے, اس کے دماغ خراب ہو گیا. انتہائی تہذیب, لباس کو صاف رکھنے کا حکم, پاک رکھنے کا حکم, مکمل لباس پہننے کا حکم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے ایمان والوں مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو, پورا لباس پہن کے آیا کرو, ذکر اللہ کا حکم دیا گیا, اللہ کو یاد کرو. صحابی زور سے ذکر کر رہے تھے, آپ علیہ السلام نے فرمایا آہستہ آواز, آہستہ اپنی آوازوں کو پست کرو, اس لیے کہ تم ایسی ذات کو نہیں سنا رہے جو بہری ہے, معاذ اللہ وہ سننے والا ہے، سمیع اور علیم ہے، چپکے سے آرام سے بیٹھ۔ نماز میں بھی زیادہ تر رکعتیں خاموش ہیں، سری جہری بہت کم ہے، رکوع اور سجود کی تسبیحات آہستہ آواز سے، شور شرابہ نہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام مسلمان کو دیوانہ نہیں دیکھنا چاہتا، مہذب تہذیب یافتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی وفد ملنے کے لیے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینے میں اپنے بال مبارک کو درست کرتے، اپنے چہرے کو درست کرتے، اس کے بعد اس سے ملاقات کرتے۔ ایک مرتبہ آئینہ نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے پانی میں دیکھ کے اپنے حلیے کو درست فرمایا۔ یہ جو ہے نا کہ ایک شلوار کا پینچا کہیں جا رہا ہے، دوسرا پینچا کہیں اور جا رہا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، لوگ کہتے کتنے پہنچے گئے اللہ والے۔ یہ چیز بظاہر شریعت کی تعلیمات کے خلاف، اگر کوئی ضرورت سے زیادہ پہنچ گیا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کا عام حکم یہی ہے کہ لباس کے مناسب ہو، سمجھ رہے نا باپ، چال بھی مناسب، وقصد فی مشیق، قرآن نے حکم دیا اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو۔ بعض اتنا تیز چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹرین نکل رہی ہے، اور بعض ایسے آہستہ چل رہے ہوتے ہیں جیسے بیمار ہیں، بیچارے میں چلنے کی طاقت نہیں، مناسب رفتار۔ تو یہ جو قصد ہے نا، وقصد فی مشیق، ہر چیز میں اعتدال، یہ صرف چال میں نہیں ہے، بتایا کہ ہر چیز میں، ہر کام مناسب ہونا چاہیے، ہر کام مناسب۔ خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ نہ اتنا ہاتھ تنگ کرو، لوگ کنجوس اور بخیل کہنا شروع کر دیں، اور نہ اتنا پھیلا دو، فتح ہوگا منوم محصورا، کہ کچھ دنوں کے بعد تھکے ماندے بیٹھ جاؤ ذلیل ہو کے، کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی اعتدال سے کام لو، وابتغی بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان میں رہو۔ تو دیکھیے کتنی اعتدال کی ترغیب ہے یا نہیں ہے، خالہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو، یہ سب تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے بڑے بال، لیکن بال الجھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے بالوں کو سلجھا دو، تنبیہ کیا آپ علیہ السلام۔ الجھے ہوئے بال، پراگندہ، عجیب سے جیسے کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس طرز کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ کیوں تہذیب سکھا رہا ہے اسلام؟ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مونچھیں بہت بڑی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے مسواک رکھے ان کے ہونٹوں پہ، مونچھیں چھوٹی کر دیں، کتنی بڑی مونچھیں، یہ بھی تہذیب کے، بولو بھائی۔ ہمارے یہاں پولیس میں مونچھ الاؤنس ملتا ہے، بس بڑی بڑی مونچھوں پہ مونچھ الاؤنس۔ بہرحال اس سے انسان عجیب سی چیز تو بن جاتا ہے، پیسے تو مل جاتے ہیں، مگر وہ دیکھنے میں انسان کا بچہ نہیں لگتا۔ ہر جگہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے، ہر جگہ صفائی ستھرائی سلیقہ تہذیب، بیکار کام سے منع کیا جا رہا ہے، بیکار، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، یا تو کسی دین کے کام میں لگو یا دنیا کے کام میں، بیکار لگ۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے اٹھا کے تنگا ہی مار رہے ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اٹھا کے پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کہیں بھی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اس سے نہ تم دشمن کو مار سکتے ہو، سوائے اس کے کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا، یہ کسی کو نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کاموں سے منع کیا آپ نے۔ تو آپ دیکھیے کتنی تہذیب سکھائی جا رہی ہے، یہ اس میں ہوتا کیا اٹھا کے انسان پتھر پھینکنا شروع کرتے، کیا ہوتا ہے اسے؟ جمعے کے دوران، خطبے کے دوران بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی پنکا ونکا نکلا ہوا ہوتا ہے، صفوں میں اس پہ انگلی گھما رہے ہوتے ہیں، اس پہ اس کو توڑ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خطبے کے دوران ایسا کام کیا، پنکے ونکے سے کھیلا، فقط لوا، اس نے فضول حرکت کی، نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو خطبہ سننے کے لیے بیٹھو تو خطبہ سنو، بیان سننے کے لیے بیٹھو بیان سنو، جس کام کے لیے ہو وہ کام کرو۔ ہمارے یہاں دفتر میں جاتا کس کام کے لیے، کرتا کیا ہے، گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لے کس کی کام کے لیے جاتا ہے، کر کے کیا آتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام بار بار تہذیب شائستگی تہذیب سکھا رہا ہے. لیکن اسلام بعض مرتبہ آپ کو ایسے احکام بھی دیتا ہے جو بظاہر تہذیب کے خلاف ہے, بظاہر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ سے واقعتاً محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. تہذیب کا حیضہ تو نہیں ہو گیا کہیں ان کو, ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ اس کو مسلم کر دیا کہ اب اللہ کے احکام کے مقابلے میں بھی اپنی لباس پوشاک اور ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیوانگی کے اظہار کے لیے بھی کچھ ایام رکھے ہیں, اس میں دیوانگی ظاہر ہو جائے. اور اس لیے بھی تاکہ جس کو اللہ سے دیوانہ وار محبت ہو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے اپنی دیوانگی ظاہر کرنے کے لیے کوئی میرے پاس طریقہ نہیں تھا تیرا بیان کرتا, لہذا میں نے خود سے دو چار طریقے ایجاد کر لیے. بدعت پر پابندی لگانے کے لیے اللہ نے خود دیوانگی کے اظہار کے کچھ طریقے بیان کر دیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. ذی‌الحجہ کے یہ ایام عرفہ سے لے کے 9 ذی‌الحجہ سے لے کے 13 ذی‌الحجہ تک یہ سارے دیوانگی کے اظہار کے طریقے, اس میں ایسے کام کرائے جا رہے ہیں مسلمان سے جو بظاہر تہذیب کے بھی خلاف, عقل و شعور کے بھی بظاہر خلاف, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میری محبت میں دیوانے ہیں یا نہیں. اس کی مثال ان ایام میں حج رکھا گیا. حج حج اول تا آخر سراسر دیوانگی ہی دیوانگی ہے. سب سے پہلی بات, حج کا جو لباس ہے احرام, عام حالات میں آپ احرام پہن کے دھوتی بنیان پہن کے مسجد میں آ جاؤ, کوئی پوچھنے نہیں دے گا. مناسب لباس میں یہ چیز داخل نہیں ہے, احرام داخل نہیں. دفتر میں چلے جائیں, بلکہ امام اگر نماز پڑھانے آ جائے نا, آپ نماز نہیں پڑھانے دیں گے امام. امام کہتا ہے حاجیوں کا لباس پہنے, تو لوگ کہیں گے یہ وہاں گئے یہاں کا نہیں, یہاں پورے شلوار قمیض میں آئے. اگر امام بہت دبلا ہوگا تو لوگ کہیں گے بھائی اب میں کیا بتاؤں. لوگ کہیں گے اپنی چاپیں اپنی چاپیں اور یہ ایکس رے جو ہے نا ہمیں نہ دکھائیں. اور موٹا ہوگا تو لوگ کہیں گے بھائی ہمیں اپنی چربی ہمیں نہ دکھائیں, گھن آ رہی ہے دھاگے. تو یہ لباس مناسب لباس کی فہرست میں نہیں آتا عام حالات, اور انسان کو احرام پہنتے میں شرم بھی آتی ہے. جو ساری زندگی 3-piece سوٹ میں ٹائی میں کوٹ میں رہا ہو, شلوار قمیض پہنتے ہوئے اسے شرم آتی ہو. اللہ نے حکم دیا میرے گھر کی زیارت کے لیے آنا ہے تو سول ڈریس میں نہیں آؤ گے, ان کپڑوں میں نہیں آؤ گے جس سے پہن کے دفتر جاتے تھے, جس سے پہن کے دعوتوں پہ جاتے تھے, بلکہ وہ لباس جسے پہن کے اپنے گھر میں رہتے تھے اس لباس میں آنے پر بھی پابندی ہو, اس لباس میں آنے پر بھی پابندی. دو چادریں بغیر سلی ہوئی, بغیر سلی ہوئی دو چادریں باندھ کے آؤ, کندھا ننگا ہونا چاہیے. کتنے لوگوں کو شرم آتی ہے, کوئی ہماری تصویر نہ کھینچ لے, کوئی ویڈیو نہ بنا لے. اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے, میرے گھر کی زیارت کرنی ہے, تو اس دیوانگی پہ تمہیں کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ نہیں سمجھ رہے, دیوانہ بن کے آنا پڑا. دیکھو تو صحیح میری محبت غالب ہے یا اپنا لباس پوشاک کی فکر زیادہ. جس کو 3-piece سوٹ اور ٹائی کی فکر ہوگی وہ کہے گی کیا ہے بھائی کرنا ہے, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, پسلیاں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے چھپاؤ ان کو. اور مہذب آدمی, دیکھو اللہ نے سر کے بالوں میں انسان کو زینت دی. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ گنجا ہونا سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں, گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہمیشہ سر پہ بال رکھے ہیں. وہ اصل میں خانقاہوں میں دیکھتے ہیں نا, سارے نیک نیک لوگ سر اڑا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مدارس کے طلبہ بھی اکثر گنجے ہی رہتے ہیں, تو اسے دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ گنجا رہنا ثواب کا کام ہے. وہ مدارس میں طلبا کے سر اس لیے مڑوائے جاتے ہیں تاکہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو. دہشت گردی سے مراد وہ شو مارنے کی عادت ان کی ذرا ختم ہو جائے. نوجوان ہوتے ہیں نا ان کو شہری لڑکوں کو دیکھ دیکھ کے بالوں کی ہیئر کٹنگ یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تو اس لیے وقتی طور پہ ٹریننگ کے لیے تربیت کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہوتا, تھوڑا ٹریننگ کے لیے. خانقاہوں میں بھی اسی وجہ سے تاکہ ان کا تکبر تھوڑا سا ختم ہو جائے, ورنہ اصل شریعت کا حکم بال کٹانا نہیں ہے, کوئی سنت نہیں ہے. اللہ نے بال انسان کو دیے زینت کے لیے, تبھی تو جن بیچاروں کے سر پہ بال نہیں ہوتے وہ کتنی محنت کرتے. آپ دیکھیں وہ پنجاب کے کوئی سیاسی رہنما ہے, انہوں نے کتنے کروڑ روپے کے بال لگوائے, تو ظاہر ہے کچھ بالوں میں زینت ہوگی تو لگوائے نا. بال اتنی زینت والی چیز, لوگ نہاتے ہیں مختلف قسم کے شیمپوؤں سے اور تیل کی مالش اور کھا رہے ہیں مچھلی اور گولیاں بھی کھا رہے ہیں کہ بال کسی طرح میرے سلامت رہے. حاجی صاحب جب اتنی قربانیاں دے کے واپس لوٹنے لگتا ہے, اللہ فرماتے سر کے اس طرح کروا کے جانا. ایسے سمجھ رہے بات, بڑے بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ جن کی قمیض پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی, ان کا سر صاف کروایا جاتا ہے. اس حکم کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ دیوانگی کا اظہار کرایا جا رہا ہے. جب کسی عاشق کو کسی معشوق سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ تم اس سے مطالبہ کر. یہ نہ دیکھیے کہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز, اسے اپنی محبوب کی خواہشات کی تکمیل میں لطف اور مزہ آتا ہے. یہ ایام ہے دیوانگی کے اظہار کے, حج مکمل دیوانگی, سر مڑا دیا اس کا. حاجی صاحب آتے ہیں کہ کتنے دن تک سر چھپا کے رکھتے ہیں, اس لیے بہت سے تو کرتے ہی نہیں کہ ابھی کر لیں گے تو گنجے نہ ہو جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ ہم تیرے در پہ آئے اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی قربانی دی, اب احرام اس وقت تک اترے گا نہیں جب تک بال نہیں اترے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے بال نہیں وہ بھی اگاتے اس شکر نعمت, اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا, بال بھی چھوڑ دو. نماز عبادت ہے, سجدہ کرنا اللہ کے سامنے سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے گھر کے چکر لگانا, طواف کرنا, یہ دیوانگی ہے. عاشق اگر معشوق کی زیارت نہ بھی کر سکے اس کے گھر کے در و دیوار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اب اس عاشق سے لوگ پوچھیں کہ اس گھر میں تجھے محبوب تو نظر آ نہیں رہا, محبوب کی زیارت تو ہو نہیں رہی, در و دیوار سے دیکھ کر تو کیا کرے گا. تو کہتے ہیں وہ جواب میں عقلی دلیل ہی دے گا, وہ کہے گا لگتا ہے تجھے کسی سے محبت ہوئی نہیں, اگر ہو جاتی تو تجھے بھی محبوب کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی. اہل اسلام کو حکم دیا گیا کہ جب بیت اللہ کی زیارت ہو اللہ کے گھر کی, اگرچہ اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا لیکن اللہ سے محبت کرنے والا اس گھر کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگائے گا. جس گھر کے بارے میں اس کا نظریہ ہے کہ یہ زمین پر کس کا بنا ہوا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, اس گھر کے نسبت اللہ کی طرف. گھر بھی سادہ اینٹوں کا بنا ہو, سادہ اینٹوں کا, گارے کا, مٹی کا. امر من الدیار دیار لیلا احبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے, لیلا پہ عاشق تھا تو معشوقہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں لیلا کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں, در و دیوار کے قریب سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس پاگل کو اینٹوں سے محبت ہو گئی ہے, انسان ہو کے دیواروں سے محبت کرتا ہے. لوگوں کہہ رہے ہیں وما حب الدیار شغف نقلبی, اے لوگوں مجھے دیواروں کی محبت نہیں ہے, یہ دیواروں کی محبت میرے دل کے پردے میں داخل نہیں ہوئی ہے. ولیکن حب من سکن الدیار, اس کی محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. ان دیواروں کی نسبت جس کی طرف ہے اس ذات سے محبت کی وجہ سے اس کے در و دیوار سے محبت ہو گئی. صفا اور مروہ کی سعی بھاگنا یہ بھی دیوانگی ہے, ورنہ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ بتاؤ, حج قبول نہیں ہوتا جب تک صاف چکر پہاڑیوں کے دوڑ کے نہ لگا لیے جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چکر لگوائے گئے, حضرت ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے, لاکھوں صحابہ, لاکھوں تابعین, کروڑوں تبع تابعین, اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے اہل اللہ ولی اللہ پیدا ہوئے کسی کا حج عمرہ اللہ نے قبول نہیں کیا جب تک کہ صفا اور مروہ پہ تیز دوڑ نہ لگائی ہو انہوں نے. جسے محبت نہیں ہوگی وہ کہہ گئی کیا ہے اس کا کیا فائدہ, اتنے پیسے کسی غریب کو کھلا دیتے تو اچھا نہیں ہو. حج پہ جو خرچہ آ رہا ہے, آج کل ایسے میسج بہت آ رہے ہیں, حج پہ جو خرچہ آتا ہے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو تو کتنے غریبوں کا چولہا جل جائے گا. اور یہ مشورے وہ لوگ دے رہے ہیں جن جو غریبوں کو جتنا کھا رہے ہیں, جتنا غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں لوٹ رہا, ایسے مشورے وہ دے رہے, زکاتیں نکالتے نہیں ہیں, مشورے دے رہے. صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور حج ایک الگ عبادت ہے. حج کی عبادت صدقے سے ادا نہیں ہوتی, نماز ایک الگ عبادت ہے, زکات ایک الگ عبادت ہے. اگر آپ چاہیں کہ نماز کو بھی زکات کی جگہ فٹ کر دوں, فٹ نہیں ہوگی. وہ نماز کے وقت پہ صدقات و خیرات چھوڑ کے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو میرے بھائی یہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے سامنے, بار بار حاضر ہوں, یہ نعرے, یہ صدائیں, اور بیت اللہ کے گرد گھومنا کس قدر مشکل سے گھوما جاتا ہے, جو لمبا چکر لگاتے ہیں ان کے پاؤں میں برم آ جاتا ہے, پھول جاتے ہیں پاؤں سوج کے. اللہ تعالی نے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو دیوانگی کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا. دیوانگی کا اظہار کرنا ہے, جاؤ بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ. اسی دیوانگی کے اظہار میں ان ایام میں قربانی کا حکم بھی ہے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے, جانور کو ذبح کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, مال کا نقصان ہے اس میں. صدقات و خیرات تو سمجھ میں آتے ہیں, کسی غریب کا پیٹ بھرے گا اللہ خوش ہوگا, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں, میں چلا جاتا ہوں بھائی. کچھ بھاں کریں گے نہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا نا مجھے بھی, کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. صدقات و خیرات غریب کا پیٹ بھرتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. نماز میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی جس خالق نے بنایا زبان سے بھی اور اپنی پیشانی سے بھی اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے. یہ کیا بات ہے جانور لائے اور کاٹ کے, اتنے مہنگے مہنگے تگڑے تگڑے جانور ذبح کر کے کاٹ ڈالے ہوئے. ایک انگریز نے اعتراض کیا ہے, کرتے ہیں بہت سارے کافر اس پر, کہ یہ قربانی نہیں ہے, مسلمانوں نے کھانے پینے کا دھندا بنایا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ بقرعید میں قربانی تو ایک ویسے ہی نام ہے, مسلمان چاہتے ہیں کچھ کھائے پیئے تو کھانے پینے کے لیے انہوں نے قربانی کے نام سے خوب کباب کوفتے کھاتے ہیں. سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا میرا خیال. قربانی قربانی نہیں ہے, یہ کھانے پینے کے دھندے ہیں, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. سوال کا جواب بہت آسان ہے, اگر ہمارا صرف گوشت برائے گوشت مراد مقصد ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ ہم بقرعید کے ان دنوں میں اتنا مہنگا جانور خرید کے لاتے جو عام دنوں میں سستا ملتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, عام دنوں میں گوشت آپ کو سستا پڑتا ہے. گوشت اگر کھانا صرف گوشت ہی مقصد ہوتا مسلمانوں کا تو پھر تین دن انتظار کر لیتے, چوتھے دن جو ہے نا جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ گرے ہوئے ہوں گے. یقین نہ آئے آپ, سوراب بورڈ کی جو منڈی لگی ہوئی ہے نا, عید کے چوتھے دن جائیں فری میں پکڑا رہے ہوں گے، بلکہ شاید تھوڑے سے پیسے بھی دے دیں کہ یہ لو اور لے جاؤ اس کو، کیونکہ واپس لے جانا بڑا مشکل ہے. ممکن ہے تھوڑا میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن بہرحال بہت بہت سستا مل جائے گا. قصائی کا ریٹ تو پتا ہے نا آپ کو، کم ہی ہوتا ہے، گوشت کے ریٹ پہ تھوڑی ملتے ہیں ہمیں یہ جانور. عام دنوں میں آپ خرید کے کھائیں یہ جانور آپ کو مہنگا سستا پڑے گا. قربانی کا جانور کاٹ کے کھانا مہنگا پڑتا ہے. یہ کیسے کھانے پینے کے دھندے جس میں اپنے اوپر ایک چیز کو خرچہ ڈبل، صرف کھانا مقصد ہوتا تو ہم بچڑا رکھ لیتے حسب ضرورت کاٹتے اس کو، بلکہ بچڑا لے لیے کسائی سے گوشت خرید لیتے وہ سستا پڑتا ہے. یہاں تو آپ کو بچڑا کٹوانے کے کسائی کو الگ پیسے دینے پڑتے اور اس کی لاتیں گھوسے بچڑے کے بھاگ گیا، دو چار لٹا دیے پھیل دیے، ڈاکٹر کو ایک انجیکشن ڈاکٹر لگانے آیا، تین انجیکشن ڈاکٹر صاحب کو لگ رہے ہیں، یہ ٹینشن ایک الگ. پھر بھتا خوروں سے منڈی سے لے کے چڑھے ابھی لوڈ کی گاڑی، ہزار دو ہزار اس کو دینے پڑتے ہیں گاڑی والے، ہزار دو ہزار میں یہاں آدمی شامی کباب کھا لے، کوفتے کھا لے، اتنے کھائے کہ پورے سال کا اسٹاک کر سکتا ہے. اعتراض کرنا آسان ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، مگر چیز کسی چیز کو گہرائی میں جا کے غور کرنا یہ تھوڑا مشکل کام. کیا ضرورت ہے یہ تین دنوں میں ہی ایسی شامت آ جاتی ہے جانوروں کی کاٹ کاٹ کے کھا رہے. دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی ایک قربانی کرنے والا بھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا جو پورا گوشت خود کھا جاتا ہو. حالانکہ عام دنوں میں جب گوشت خریدتے ہیں پورا خود ہی کھاتے ہیں، کسی کوے کو بھی نہیں کھلانے کی توفیق ملتی، ایک بوٹی کسی کو کھلا. قربانی کا گوشت کنجوس سے کنجوس آدمی بھی ایک تہائی صدقہ کا تو حکم ہے، ایک تہائی نہ بھی کرے تو چار پانچ بوٹیاں تو کسی غریب کو پکڑا ہی دیتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ کچھ نہ کچھ تو صدقہ کر ہی دیتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کرتا ہے. کتنے لوگ ہمارے علم میں پورے پورے بچھڑے لا کے ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، کھاتے ہی نہیں. کتنے یتیم بیوگان کے لیے قربانی کرتے ہیں اور سارا گوشت ان میں. انگریز بیچارے کو کیا پتا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، اس نے یہودی جو ہے نا یہودی وہ تو ایک ایک چمنی اٹھنی گنتا ہے، تو کیا پتا سوال مسلمانوں کی عید دیکھو پتا چلے گا مسلمانوں کی سخاوت بقرعید کے دنوں میں کیسی جوش مارتی ہے. صرف کھاتے نہیں الحمدللہ، کھلاتے بھی بہت ہیں. ہمارے جاننے والوں ایک جگہ جاب کرتے تھے امریکہ میں، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک یہودی میرے ساتھ تھا، اس کے ابا اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ جان کے لالے پڑ گئے، تو ابا کا اس نے بحالت مجبوری علاج کیا فرما بردار بیٹے نے. ابا کے ٹھیک ہونے کے بعد ایک ایک پائی کا پورا ریٹرن چونکہ لکھا ہوا تھا ابا نے سارے پیسے لوٹا دیے. یہ وہ بچہ تھا جو بہت ہی سخی، ورنہ اس قسم کا بھی سیٹنگ تھوڑی سی نہیں ہے وہاں. ابا کو چاہیے تھا بیمار ہونے سے پہلے اتنا پیسہ جمع کرتے کہ آپ کا علاج ہو جائے. ہمارے الحمدللہ بھی ایسا نہیں ہے، بیٹا باپ کو اپنی آمدن سے، بلکہ میں تو ایسے بھی جانتا ہوں جو باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا کی غیرت کے خلاف سمجھتے، کہتا ابا آپ گھر میں بیٹھو ہمیں کمانے کے لیے. مسلمانوں کی سخاوت دیکھی نہیں ہے آج بھی الحمدللہ، اتنے کنجوس ہونے کے باوجود بھی ہم بہت سخی ہیں ان سے. کنجوس ہم اس لیے کہتے ہیں جتنا شریعت نے کہا اتنا نہیں کرتے، اس لحاظ سے کنجوس ہیں، ورنہ دنیا کی اقوام جتنی بھی ہیں ان کے مقابلے میں آج بھی اہل اسلام مسلمان بے پناہ سخی ہیں. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے مسلمانوں کا دیوالیہ کنجوسی سے کبھی نہیں نکلا، مال اڑانے سے نکلا ہے، ہمیشہ اتنا خرچ کر دیا کہ اپنی اوقات سے بھی زیادہ، ایسے تو دیوالیہ ہوا ہے کنجوسی سے نہیں ہوا. بقرعید میں اہل اسلام کی سخاوت جوش مارتی ہے، کیسے تگڑے تگڑے جانور لا کے کاٹتے ہیں اور کس قدر غربا کا پیٹ بھرا جاتا ہے ان دنوں میں. یہ سب مالداروں کے پیسوں سے بھرا جاتا ہے غربا کا پیٹ، تو یہ کھانے پینے کا دھندا نہیں ہے. رہا یہ کہ سخاوت کے اور بھی تو طریقے ہیں، پیسے کیوں نہیں دے دیتے کسی غریب کو، تو بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں ایسے دیے ہیں کہ اس میں ہمیں حکم یہ کہ اپنا سر جھکا لو مسلح کے ساتھ، جیسے گنجا ہونا حج میں سمجھ میں آتا ہے، اس سے کسی غریب کو کیا فائدہ ہے آپ کے گنجے ہونے سے؟ ٹھیک ہے، کوئی فائدہ ہے؟ بس جانور ذبح کرنے میں تو پھر بھی بہت فائدہ ہے۔ تو اللہ کی کبریائی کے اظہار کے لیے اس جانور کو جس کی قدر دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ چار قسم کے جو جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، دمبا اور بکرا، یہ چار قسم کے جانور دنیا میں ان کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اتنا قیمتی مال اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ بقرعید کے دنوں میں ان جانوروں کو حلال کرو۔ انہی میں ایام تشریق ہیں۔ ذکر کے بارے میں شریعت کا حکم ہے آہستہ آواز۔ یہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں، ڈر تو لگتا ہے کیونکہ بہت سے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل ایک رواج زور زور سے ذکر کا بہت چلتا چلا جا رہا ہے، لا الہ الا ایسے جو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا اسے، سمجھ رہے ہیں؟ ذکر حکم ہے آہستہ آواز، جو دیوانگی ہے نا چیخو پکار ہو ہا، ٹھیک ہے، پھر حتیل کرتا ہے میں کسی کو دیکھوں ایک رکھ کے لگاؤں اس کو، انسان کا بچہ بن کے بیٹھ جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، وہ شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں جیسے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کا اصل علاج کیا ہے؟ ایک تھپڑ لگاؤ دو منٹ میں سیٹ ہو جائے گا۔ یہ جو قوالیاں سنتے ہیں نا، ان کو وجد آتا ہے، ناچتے دائیں بائیں، ان کا بھی ایک نسخہ ہے میرے پاس، لیکن وہ مسجد میں بتانے کا نہیں، فوراً سیٹ ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا آرام سے، وہ مسجد میں بتانے کا نہیں ہے۔ آپ لوگ اکیلے اکیلے میں ایک ایک کر کے آئیں، ون بائی ون گھر پہ، کسی دن میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب کو سمجھاؤں۔ قوالیاں ہوتی ہیں نا، تو وجد میں محبت میں آ کے وہ عاشق جو ہے ناچنے لگتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ محبت۔ تو ایک نسخہ ہے، تھوڑا سا استعمال کریں گے ایک دم سیٹ ہو گئے، ساری محبت محبت ختم، بیٹھ جائے گا آرام سے۔ آسان ہے کہ نیمبو چٹا دیں، ایک آسان نسخہ یہ، لیکن اتنا مفید نہیں ہو، دوسرا والا ذرا زیادہ ہو، لیکن فی الحال ایک آسان نسخہ کہ نیمبو چٹا دیں، تھوڑا سا اس کی زبان کو دھکتی قطرے، ایک دم سیٹ ہو کے نیچے بیٹھ جائے۔ یہ جو خانقاہوں میں زیادہ اچھل رہا ہو نا، پاگلوں کی احمقوں کی طرح مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، موٹی موٹی گردنوں والے، ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ کہ ایک ایک رکھ کے چماٹ مارے زور سے، مجھے تو بہت ہی غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کے۔ بدتی اسی کو کہتے ہیں، بدتی کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو منع کیا زور سے، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ رہے تھے، منع کیا، فرمایا تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، ایسی ذات کو سنا رہے ہو اپنا ذکر جو سننے والا ہے، اس لیے چپ کر کے آرام سے، شور شرابہ نہیں، آرام سے۔ نبی سے زیادہ کون ہوگا سمجھانے والا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں دیکھا، نابینا ہو گئے تھے، ان کو پتا چلا آواز آئی ذکر کی، مسجد میں لوگ گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہو ہا ہو ہا لگ کر رہے، پتھر اٹھا کے مارا ان سب کو کھینچ کے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ البتہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مسئلہ چونکہ آ گیا تو پوری وضاحت کر دوں، بعض مرتبہ پیر و مرشد اپنے مرید کو زور سے ذکر کرواتے ہیں تاکہ اس کا دھیان لگ جائے ذکر کی طرف، بطور علاج کے یہ کام ہوتا ہے، سمجھ لیں؟ نیا آدمی جس کو ذکر کی عادت نہ ہو، وہ جب ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کا دماغ بٹتا ہے ادھر ادھر، تو تھوڑی آواز کے ساتھ ہوگا تو دھیان لگ جائے گا۔ بعض خانقاہوں میں یہ دستور ہے کہ پیر و مرشد اپنے مریدوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ذکر کرواتے ہیں تھوڑی آواز کے ساتھ، سمجھ رہے باپ، تاکہ اس کا دھیان لگ جائے۔ تو یہ جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ، بلکہ تین شرطوں کے ساتھ جائز۔ نمبر ایک، اس عمل کو سنت نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ بطور علاج کے ایسا کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے نا بات، بطور علاج کے، تاکہ جب دھیان لگ جائے گا اور لگنا شروع ہو جائے گا تو یہ عادت چھڑوا لی جائے گی، وقتی ہے یہ۔ ایک شرط تو یہ ہوئی کہ اس کو عمل کو سنت نہ سمجھا جائے. نمبر دو, دوسری شرط یہ کہ اس میں جہر بہت زیادہ نہ ہو, ہو ہا ہو ہا نہ شروع ہو جائے, ہلکی آواز, اتنی آواز جو اپنے کانوں تک پہنچ جائے, کیونکہ پھر وہ دیوانگی والی بات آ جاتی ہے اس میں, اور دیوانگی شریعت میں جائز نہیں ہے, صرف وہاں جائز ہے جہاں اجازت دی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ ہلکی آواز, ہلکی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نیا بیت ہوتا تھا نا, اس کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا, اتنی آواز ہے لا الہ الا اللہ, یہ تو اسپیکر میں میری آواز آ رہی ہے, اس سے بھی آہستہ لا الہ الا اللہ, صرف اپنے کانوں کو سنائی دے, کسی کے آرام میں خلل نہ ہو, اور یہ بھی وقتی طور پہ تاکہ جب دھیان لگ جائے تو چھوڑ دو. دو شرطیں ہو گئی, پہلی شرط اس عمل کو سنت نہ سمجھے, دوسری شرط جہر بہت زیادہ آواز سے نہ ہو, تیسری شرط اس میں تداعی نہ ہو, لوگوں کو بلایا نہ جائے اس کام کے لیے. بلایا صرف اس عبادت کے لیے جا سکتا ہے جس کے لیے بلانا شریعت میں ثابت ہے, ذکر کے لیے لوگوں کو بلانا یہ جائز نہیں ہے. دیکھو جمعے کی نماز کے لیے لوگوں کو بلایا نا ہم نے, کیونکہ نبی نے بلایا. اب میں اگر اشراق کے لیے بلانا شروع کر دوں, اشراق کی نماز سمجھتے ہیں نا, سورج جب نکلتا ہے سوا نیزہ تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے, میں اگر اس کے لیے بلانا چاہوں بھائی الفلاحیہ میں اشراق کی نماز ادا کی, تمام حضرات سے گزارش آ جائے, یہ عمل بدعت بن جائے گا. اس لیے کہ انفرادی ہے, یہ اپنے طور پر اللہ کے نبی نے کیا. آج اعلان ہوتے ہیں کہ فلانے جگہ بیان ہوگا ذکر کی محفل بھی سجے گی, یہ تو بدعت ہے, اس کے تو بدعت ہونے میں کوئی, نبی نے تو ذکر کی محفل کبھی نہیں سجائی, کبھی بھی نہیں سجائی, پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے جو ایک باجماعت ایک ذکر کروایا ہو مخصوص, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپنے مرید جمع ہو گئے, کسی شیخ کے مرشد کے لوگ آ گئے, بیان ہو گیا تو اپنے ہی مرید ہے, ان کو ٹریننگ کے لیے تھوڑا سا ذکر کرا دیا تاکہ عادت پڑ جائے, ایک مجمع پہلے جمع ہوا ہے ذکر ان کو بعد میں کرایا, اور ایک ہے مجمع ذکر ہی کے نام پہ جمع کیا جا رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اسپیکر پہ کرنا یہ تو بالکل ہی بدعت ہے. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے وقت اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے اپنی بیوی کی, حالانکہ خود ترغیب بھی دیتے تھے تہجد پڑھنے کی, لیکن زبردستی نہیں ہے ان کے آرام کا بھی. اور ذکر جو شریعت میں حکم ہے کہ آہستہ آواز سے کرو, اس میں لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی زور زور سے کرنا شروع کر دینا, تو یہ عمل میرے بھائی 100% بدعت ہے. بدعت کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی, یہی ہوتا ہے بدعت کسی کے, سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کیا تھی؟ اسے کہتے ہیں جو کام اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا اس کو آپ سواس سمجھ کے کرنا شروع کر دیں, اور پھر یہ شریعت کی حکمتوں کے خلاف, شریعت مہذب دیکھنا چاہتی ہے, کوئی غیر مسلم آئے مسلمان کو دیکھے ہو ہا ہو ہا لگا ہوا ہے, کہے گا یہی ہمارے نائٹ کلب میں بھی ہوتا تھا, ان کی مسجدوں میں بھی یہی ہو رہے ڈرام, بتیاں بجھا کے چیخ و پکار ہا ہو, تو وہ کہے گا وہاں کسی اور طرح سے ناچتے تھے, اب یہاں ذکر کے نام پہ ہے ناچنا دونوں میں. جیسے جو لوگ گانے بجانے چھوڑتے ہیں وہ قوالیوں پہ آ جاتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے جو ہے نا, وہ تھرکنا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, وہاں جو ہے موسیقار گلوکار کے نام پہ تھرکتے تھے, یہاں معاذ اللہ اللہ رسول کے نام پہ تھرکنا شروع کر دیا. تھرکنا غلط ہے چاہے اللہ رسول کے نام پہ ہو چاہے گلوکاروں کے نام, تو ایسے ہی جو بجٹ میں آتے ہیں نا وہ ہاں ہاں شروع کر دیتے ہیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسے آدمی کو فی الحال سستا نسخہ ہے کہ نیمبو چٹا دیا کریں, ایک دم بیٹھ جائے گا آرام سے. تو ذکر بھی شریعت میں آہستہ, یہ تسبیحات نمازوں کے بعد کی زور سے پڑھنے کا حکم ہے, آہستہ بولو بھائی آہستہ, امام پڑھتے اللہم انت السلام زور سے آہستہ آہستہ حکم ہے, اور جتنی ذکر کی اقسام آپ دیکھیں گے سب آہستہ ہیں, لیکن چونکہ یہ ایام ہیں دیوانگی کے لہذا عرفہ کے دن سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ زور سے ذکر کرنا واجب ہے لازم ہے. یہاں اللہ نے زور سے ذکر کرنے کا حکم دے دیا, فرمایا ہمیشہ چپکے چپکے نہیں, کبھی کبھار کبھی کبھار تھوڑا سی اپنا دیوانہ پن بھی ظاہر کر دیا کرو. لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے جہاں آواز نکالنے کا حکم نہیں ہے وہاں تو بہت چیختے ہیں, جہاں آواز نکالنے کا حکم ہے وہاں نکلتی نہیں آواز, تکبیرات تشریف میں دیکھیں ایسے بھی بلی بن کے بیٹھنا ہوگا تو پچھتا پھر شرم آ رہی ہوگی زور سے بولتے ہو بھائی ابھی بولو اب نہیں بولے گا بولے گا تو اتنا آہستہ کہ آواز ہی نہیں نکل رہی یہاں ذرا زور سے بول دو جب اللہ نے حکم دیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 9 ذی‌الحجہ سے فجر سے شروع ہوگا 8 ذی‌الحجہ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا 8 کو پڑھ لیا تو بدعت بن جائے گا عمل بتایا جا رہا ہے کہ شریعت نے جتنا بتایا اس پر اکتفا کرو اپنی طرف سے اس میں پیوند کاری مت کرو ٹریننگ دی جا رہی ہے تربیت دی جا رہی ہے ایک کلمے کا اضافہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر کے آپ نمازوں کے بعد سمجھ رہے ہیں بات کو اگر کوئی امام 8 ذی‌الحجہ کو شروع کر دے عشاء کے بعد سب پکڑ لیں گے بھائی یہ تو صبح سے شروع ہو گئی وہ جواب میں کہ میں اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوں کوئی گانا تو نہیں گا رہا یہاں بیٹھ لوگ کہیں گے یہ آپ نے جو کیا ہے یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں اور 13 ذی‌الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد آخری دفعہ اس کے بعد ختم مغرب کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں یہ سب بتایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے کہ جتنا بتایا ہے جیسے بتایا ہے بس اتنا ویسے اس پر عمل کرو اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کی اجازت بولو بھائی نہیں بعض مسجدوں میں ہر نماز کے بعد چیخ رہے ہوتے کوئی لا الہ الا اللہ چیخ رہا ہے کوئی الصلوۃ والسلام لے گیا حبیب اللہ چیخ رہا ہے کوئی والا علی کا صحابی کا پتہ نہیں کیا کیا ہر مسجد میں ایک نیا سیٹ اپ چل رہا ہے نماز پھیرتے یہ پوری مسجد سے شور شرابے شروع ہو گئے تکبیرات تشریف کے حکم میں بتایا گیا کہ جتنا بتایا جیسے بتایا بس اتنا ویسے اس میں نہ کمی نہ اس میں اضافہ بعضوں نے اس میں مزید پیوند کاری کی ہے تکبیرات تشریف کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ میں ان کو مزہ نہیں آتا ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا ان کو شریعت میں ایک دفعہ ہے تکبیرات تشریف تو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دفعہ بعض کہتے ہیں نہیں اللہ رسول نے جتنا بتایا وہ مزہ نہیں آیا صحیح ہے ایک تو نمک میزبان ڈال کے لاتا ہے نا پھر مہمان کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا نمک کم ہے اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں ملاتا ہے تو ہمارے ہاں جب تک اس پہ تڑکا نہ لگایا جائے نا بدعت کا مزہ نہیں آتا سمجھ رہے باپ تو ان ایام میں اللہ تعالی نے دیوانگی کے اظہار کا طریقہ بتایا جانور کو ذبح کرنا ایک سے زیادہ قربانی بھی ایک آدمی کر سکتا ہے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں میں 2 کر دیے تو پتہ نہیں کہاں جائے گا دوسرا گلا نہ مل جائے گا بھائی آپ جب دعوت کرتے ہیں کوئی شادی بیاہ کی دعوتیں کرتے ہیں تو بقدر ضرورت کھلاتے ہیں یا زیادہ خرچ کرتے ہیں بتاؤ بھائی ضرورت تو یہ ہے کہ 2 ڈشیں رکھی جائیں قورمہ ایک بریانی لیکن بڑھ چڑھ کے کوشش ہوتی ہے تاکہ پتا چلے تو عبادت میں بھی تھوڑی سی سخاوت کا مظاہرہ ہو جائے تو کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اسے لوٹا دیتے ہیں طیبوا بها انفسکم حدیث میں آتا ہے دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ قربانی کیا کرو یہ نہ سوچا کرو ہائے اتنے پیسے ایک بیل میں پھک گئے کاٹ پیٹ کے 4-6 دن میں ختم ہو جائے گا پیسے پھک گئے سارے کے سارے طیبوا بها انفسکم خوشی اور رغبت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن خطبہ دیا خطبے سے پہلے آپ علیہ السلام نے 2 مینڈے خریدے دونگے حدیث میں آتا ہے ام لحین بہت خوبصورت دونگے تھے اور ان کے سینگ تھے سینگوں والے گول مڑے ہوئے سینگ ہوتے ہیں نا دونگے تو خوبصورت لگتا ہے چتکبرے جو ہے وہ چتکبرے دونگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین اور غریب تھے کہ آپ علیہ السلام کے گھر 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی‌الحجہ کو عید کی نماز سے پہلے 2 دمبے خریدے خطبہ دیا اور وہیں عید گاہ میں ایک دمبا ذبح کیا اللہم ھذا من محمد ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے اور دوسرا دمبا ذبح کیا تکبیرات پڑھی اس پہ اور فرمایا اے اللہ ھذا من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے حالانکہ ایک بھی کافی تھا بلکہ آپ تو مسکین تھے آپ کو قربانی واجب ہی نہیں تھی اصولی طور پر اگر دیکھا جائے 2 کر کے بتا دیے کہ گریوی ہوٹل میں کھاتے ہیں نا گریوی ایک تو آپ نے نہاری منگوائی دو روٹی منگوائی، پیسے جو ہو گئے وہ تو ہو گئے، اس کے بعد کہتے ہیں یار تھوڑا سا گریوی، کیا خیال ہے؟ وہ گریوی کے پیسے آپ نے نہیں دیے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا تو چلتا ہے، آگے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، یہ تھوڑی کی روٹی ادھوری، تو تھوڑا سا تو دو چار کونے کھانچے پیٹ میں باقی رہ گئے. ہم جب کھاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کھانچا پیٹ کا خالی نہ رہے، چاہے ڈاکٹر نے کتنا منع کیا ہو، ڈاکٹر خود کھا رہا ہوتا ہے اتنا منع کرنے کے باوجود، تو ہم کیسے باز آئے؟ تو اللہ کے نبی نے بھی ایک کے بجائے کتنی قربانی کی؟ بولو بھائی دو. اور حج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت بہت زیادہ جوش مارتی تھی، 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے حجت الوداع میں قربانی کے دن. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ کا مطلب 700 قربانیاں. اور یہ اونٹ عرب میں اتنے میسر نہیں تھے، حضرت علی کو حکم دیا کسی دوسرے ملک سے اونٹ لے کر آئے پہلے قربانی کے لیے. ان میں 60 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، معجزہ آپ علیہ السلام کا یہ ظاہر ہوا، اونٹ خود قطار بنا کے آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور گردن جھکا دیتا تھا آپ علیہ السلام اس کو نہر کرتے، وہ گرتا، دوسرا اونٹ آتا وہ اپنا گردن جھکا دیتا، 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کر کے بتا دیا کہ آج کے دن دیوانگی کے اظہار کا یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے. اس پہ کسی غیر مسلم کو اعتراض ہوگی، مسلمان پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اتنے بہترین جانوروں کو ایک دن میں کاٹ پیٹ کے کھا جاتے ہیں، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، اتنا مال کا نقصان کر دیتے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ ہم یہ سارے کام کر دیتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب نے ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے. آج سنا ہے کہ ٹیلی ویژن میں بھی آج کل بہت قربانی کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور بہت سے مفکرین قربانی کے خلاف اخباروں میں مضامین لکھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مسلمان اتنا پیسہ گائے بھینسوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ مفکر جو ہے نا، یہ منہ پھکڑ ہے، اصل میں منہ پھکڑ سمجھتے، منہ میں جو آئے بک دو. اپنا تو ان بچاروں کا کوئی دین ایمان ہے نہیں، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی، کچھ بھی نہیں. عیسائی کم از کم عیسائی تو ہے نا، یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. قربانی کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الستار ایدھی صاحب کا بھی کچھ بیان اس قسم کے آ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ غریبوں کے بیوگان پہ دے دیا، مطلب یہ کہ مجھے دے دیا جائے، مطلب یہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیسے آدمی ہے کیا ہے، لیکن ان کا یہ بیان 100% بولو بھائی غلط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ان کے بیٹے کو ذبح کریں، اگر عبد الستار ایدھی ہوتے تو کہتے کیا ضرورت ہے بھائی بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، بیٹا نہیں پل رہا تو مجھے دے دو، میں پال لوں گا. یہی عقلی تو دلائی یہی ہے نا، مجھے دے دو میں پال لوں گا، نہیں پل رہا. کیا گناہ کیا اس معصوم بچے نے، کیا گناہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ سے ان اس حکم کی حکمت نہیں پوچھی، بس تیرا حکم میں کاٹ دوں گا، اسی پر تو انعام ملا، اور اسی کی یاد میں تو آج مسلمان پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے خوش ہیں، ناراض نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ خالق اگر اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دے تو اولاد کو ذبح کرنا ہی اللہ کی مرضی کے مطابق اور عقل کے عین مطابق ہوگا یہ کام. تو جو اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو سکتا؟ تو جو اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں نا، منہ پھکڑ قسم کے لوگوں کے قربانی کے خلاف، کہ یہ اس میں اتنا پیسہ غریبوں کا اور اتنا جہیز یتیموں کا، اور یہ سارے وہ ہیں جو بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بتا دوں آپ، غریبوں غریب صبح شام کرتے ضرور ہے یہ، لیکن ان میں سے کسی کو غریبوں میں ترس نہیں آتا. غریب کو دیندار لوگ کھلاتے ہیں. ہم نے علماء کی سخاوتیں دیکھی الحمدللہ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی تھے، مولوی لوگ کہتے ہیں مولوی، پتہ نہیں یہ چندے مانتے ہی ہیں، دیتے نہیں ہیں، کسی کو خرچ نہیں کرتے. آپ نے مولوی دیکھے نہیں ہیں، اگر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی الحمدللہ سخاوت مولویوں میں ہی ہے. یہ جو منہ پھکڑ قسم کے فلاسفر ہیں نا، ان میں صرف باتیں ہیں، ہے کچھ بھی نہیں ان میں. ہمارے حضرت کا یہ دستور تھا، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، زمینوں سے لاکھوں روپے آمدن کے آتے تھے، لاکھوں روپے زمینیں تھی حضرت کی بہت، آمدن کے جب آتے تھے تو گنتے نہیں تھے، اس کو فرماتے مجھے پیسہ گنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، گنا نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ تو اپنی ضرورت کے جس میں گیس کا بل، بجلی کا بل اور ضروری راشن ہو جائے وہ رکھ لیا، باقی کتنا ہے یہ نہیں دیکھتے تھے، سارا خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنا کر رہا ہوں صدقہ، کوئی اس کا تصور ہے آج؟ بولو بھائی۔ اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا، کرائے کے گھر میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، کیا ضرورت ہے پلاٹ خریدنے؟ بچے جو ہے جوان ہوتے گئے، شادی ہو گئے، علیحدہ ہوتے گئے، بس ٹھیک ہے وہ اپنا خود ہی کریں۔ اپنی اہلیہ کے لیے پھر جو ہے نا وہ گھر کا انتظام کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کوئی انتظام ہو جائے، باقی کوئی ذاتی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی جائیداد، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سخاوت۔ اور بڑے قصے میرے پاس ڈھونڈ مولویوں کے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اکابر گزرے وہ تو پھر ان کے تو اور زیادہ واقعات۔ تو یہ جو اخباروں میں میرے بھائی منہ پکڑ قسم کے لوگ لکھ رہے ہیں نا غریبوں کو کھلاؤ، یہ سارے غریبوں کے خون چوس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے صدر صاحب کا بھی بیان آ رہا ہے کہ غریبوں پہ، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے دنیا؟ صدر مملکت غریبوں پہ خرچ کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، عجیب سی بات ہے، اتنا بڑا جھوٹ اکثر لوگوں کا روزہ ہے بیان کرتے ہی مجھے شرم آ رہی۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچھا یہ بھی یاد رکھیں، قربانی تین دنوں کی ہے، 10، 11 اور 12، بارہویں کا سورج غروب ہو گیا تو اب جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اب جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت نہیں ہے، اب وہ ظلم زیادتی بن جائے گا یہ عمل۔ اب اگر گوشت کھانا ہے تو کاٹ لے، نہیں کھانا تو اس کو بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا ہمیں زندہ رہنے کا۔ سے یہ بھی آپ کو بتا دوں، اسلام میں صدقے کا تو تصور ہے، صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا صدقے کا بکرا، بکرا کیوں بھائی؟ صدقہ ہے، اسلام میں صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا، اور غریب کی حاجت جتنی پیسوں سے ہوتی ہے بکرے سے نہیں ہوتی۔ بکرے لا رہے ہیں لوگ، یہ صدقے کا ہے، اور صدقے بھی نکالتے ہیں، پتہ نہیں یہ وہ فلانا بچہ، وہ گولی چلی تھی لیکن اس کے سائڈ سے گزر گئی، دو بکرے۔ بھائی اگر تمہیں اللہ نے تمہارے بچے کو زندگی دی تو تم بکروں کو بھی زندگی دو۔ میں تو کہتا ہوں جس کو کاٹنے کے لیے رکھا ہوا اس کو بھی چھوڑ دو، جاؤ تجھے بھی فی سبیل اللہ آزاد کیا میں نے، چروائے کے حوالے کر دو۔ اللہ نے آپ کی اولاد کو زندگی دی، آپ بکروں کی زندگی کیوں نہیں چھین رہے ہو ان سے؟ جانور کو کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی پرندے کا شکار کیا گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے، بعض حضرات صحابہ کرام شکار کیا کرتے تھے نشانے بازی کو درست کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کو تنبیہ فرمائی، ظلم قرار دیا اس عمل کو۔ صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام مرغی کو باندھ کے نشانے بازی سیکھتے تھے تیر اندازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا، اس کو ظلم قرار دیا، اس لیے کہ نشانے بازی کسی حدف کو بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پرندوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اتنی سی چڑیا کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اتنے بڑے بکرے کو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی بھائی؟ اب یہ پنجروں میں چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ چوراہے سے گزریں گے نا، اتنے غریب مسکین سے بکرے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان بکروں کو دیکھ کر ان کا صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان، ان کو صدقے کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے ان بکروں۔ تو صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا، اور وہ پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ بکرے سے؟ بولو بھائی، پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کو تنخواہ میں 20,000 مثلاً کسی کی تنخواہ ہو، اب آپ کو کمپنی کا مینیجر کہے کہ آپ کو تنخواہ کے بجائے 10,000 کے دو بکرے ملا کریں گے ہر مہینے، آپ کہو گے بکرا کاٹ کے میں گوشت کھا جاؤں گا، مجھے گھر میں بیماری کا خرچہ بھی چاہیے اور بچے کی شادی آنے والی ہے۔ ویسے تو بچوں کی شادی آج کل آنے والی ہوتی نہیں ہے، جب تک بکرا دو دانت کا ہو جائے نا اس کی شادی ہوتی ہے، انسان 38 دانت کا بھی ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی آج کل، جب تک 40 سال کا نہیں ہو جاتا۔ لیکن بہرحال بعض شریف گھرانوں میں بھی تھوڑا بہت شادی کا دستور ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں بچے کی شادی ہے، بچے کی شادی ہونے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مجھے پیسے چاہیے، پیسوں سے میں بکرے کی ضرورت ہوگی بکرا خرید لوں گا، گائے کی ضرورت ہوگی گائے خرید لوں گا. حدیث میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند. تو آپ اپنے لیے بکرا پسند نہیں کرتے تو پھر غریب کے لیے بکرا کیوں پسند کر رہے ہو؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ایک جاہلانہ عقیدہ ہے، دماغ میں تصور ہوتا ہے کہ بکرا کٹے گا تو اس سے بلائیں ٹلیں گی، حالانکہ ایسی کوئی بات اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. بکرا کٹنے سے، مرغی کٹنے سے کوئی بلا نہیں ٹلتی، صدقات و خیرات سے ٹلتی ہے، غریب کا پیٹ بھرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، غریب کی حاجت پوری کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو یہ جہالت بھی، اس لیے تین دنوں تک ہے یہ قیاس کے خلاف، عقل کے خلاف. 10, 11, 12 ان تین دنوں میں جانور ذبح کرنا عبادت. فقہ نے لکھا ہے اگر تین دن تک نہیں ہوا آپ چوتھے دن جانور ذبح نہ کرو، اس کو صدقہ کر دو پھر، یا تو بیچ کے پیسے کسی غریب کو دے دو یا اس کو ویسے ہی صدقہ کر دو، اگلے سال بھی نہیں کر سکتے اس جانور کو. تو کتنا تاکید مؤقت حکم ہے. اس لیے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس میں ملے گا کیا اس قربانی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعض جانوروں کی اون ہوتی ہے صوف، تو کروڑوں خربوں بال ہوتے ہیں ان کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر صوف کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بقرعید کے ان دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت محبوب نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت ان دنوں میں اگر کسی نے نیکی کرنی ہے جانور لا کے کاٹ ڈالے، پھر گوشت کھا جائے کھلا دے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. اور کھانا بھی چاہیے ان دنوں میں، کیونکہ یہ ان دنوں میں گوشت یہ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کو کھلایا جا رہا ہے، لہذا گوشت سے صرف وہی پرہیز کرے جس کو ڈاکٹر نے پرہیز کا مشورہ دیا، اس کے علاوہ ان دنوں میں گوشت سے پرہیز کرنا نہیں چاہیے. سمجھ رہے بات؟ اللہ کے نبی بہت کم کھاتے تھے اور اکثر فاقے سے رہتے تھے، مگر قربانی کا گوشت خود تناول کیا کرتے تھے، بلکہ بقرعید کے دن پہلی چیز جو آپ کے حلق میں اترتی وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا. آج کل مشہور ہے نا بقرعید میں روزہ رکھنا چاہیے پھر قربانی، یہ روزہ وزہ نہیں ہوتا بقرعید میں، وہ تو عید کا دن ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ صبح کچھ نہ کھایا جائے، اور ابتدا کس سے کی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میزبان یہ چاہتا ہے کہ مہمان بھوکا پیٹ میرے گھر آئے. اگر مہمان کھا پی کے چلا جائے گا تو میزبان کو غصہ آئے گا، بولے گا یہ میں نے پکوایا تیرے لیے، کس کے لیے، کس کو دوں پھر میں، آپ کھا پی کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھوکا رہو اور جب جانور قربانی کا گوشت تیار ہو جائے تو اس سے کھاؤ. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ قصائی ٹائم پہ کر لے. آج کل قصائی 3 بجے تک آتا ہے، وہ پیٹ کمر سے چپک جاتا ہے اس کو، جو ہے نا انسان اس کو جلدی میں ڈر ہوتا ہے کہ قصائی کو جمع کر کے نہ کھا جائے. تو اس لیے یہ کچھ اور بھی مزید مسائل ہیں قربانی سے متعلق، وہ انشاءاللہ کل عید کے خطبے میں بیان کروں گا. ہمارے یہاں نماز ہے 7:30 بجے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ ذرا جلدی آئیں گے تو کچھ 15-20 منٹ کچھ قربانی سے متعلق اہم مسائل ہیں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کیے، وہ انشاءاللہ پھر میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.